हर तरफ से करबला की जानिब बहुत बड़ी तादाद में लोग मुहिब्बीन अहले बैत मुहिब्बीन रसूलल्लाह रवा दवा हैं। हर तरफ नौहे की आवाज़ सुनाई दे रही है। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मुकैब लगे हुए हैं, वहाँ पे आप जाके आराम कर सकते हैं, आपका ख्याल रखा जाएगा, आपके पैर दबाए जाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक मंज़र है आँखों के सामने, हुसैन की छोटी सी बच्ची है, काफ़िले से पीछे रह गई है। उसको बस इसका खौफ है कि कहीं उसको ताज़ियाने न मारे जाए। अम्मू और बाबा को पुकार रही है, उसको खौफ है कि ताज़ियाने न मारे जाए, और यही पुकार रही है हर एक को कि हमें छोड़ दिया तुम लोगों ने। रावी कहता है कि जब हम पहुँचे वहाँ पर तो हमने देखा एक छोटी सी बच्ची दौड़ती है कभी और कभी बैठ जाती है और अपने पाँव दबाने लगती है। इतना दर्द है उसके पाँव में, कोई दबाने वाला नहीं है। लेकिन आज सिर्फ ज़ायरीन हुसैन के पैर दबाने वाले बहुत हैं। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। आज जैसा कि आप देख रहे हैं ईरान में, और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में आज पेश किए जाएंगे, खुसूसन प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के दौरान अरबईन के हवाले से, इंशाल्लाह इस हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ खुर्रम भी मौजूद हैं।
सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में भी और अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हसन, एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह जब वापस करबला पहुँचीं तो अपने भाई की कब्र के पास गईं और जो है उन्होंने वहाँ बोला कि मेरे प्यारे भाई, मैं वापस लौट आई हूँ, लेकिन सकीना सलामुल्लाह के बग़ैर। वो सकीना सलामुल्लाह जिसको आपने मेरे सुपुर्द किया था कि उनका ख्याल रखना। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने सब फरमाया कि सकीना सलामुल्लाह ने सारी मुश्किलात बड़ी खामोशी से झेली, जहाँ तक के वो झेल सकती थी उन्होंने वो झेली, लेकिन एक हद आई जब उनकी मुश्किलात में इतना इजाफा हो गया कि उन्होंने अपनी रूह जो है वो अपने मालिक को सुपुर्द की।
खुर्रम, जो चीज़ करबला के पूरे वाकये में देखी जाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रुखसत होना मदीना मुनव्वरा से, करबला का पूरा वाकया, और जब कारवां लुटा हुआ कारवां मदीने वापस पहुँच जाए, एक चीज़ मुश्तरक इन सारी चीज़ों में नज़र आती है। हो सकता है कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हों, वो था वादे का वफा करना।
सही।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायात के मुताबिक जाते वक्त मदीने से उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि हम आपके दीन की हिफाजत करेंगे। उन्होंने आशूर के दिन तक, 10 मुहर्रम तक अपने, यानी 10 मुहर्रम को अपने वादे पर वफा किया। उसके बाद ज़ैनब ने, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उठ कर अपने वादे पर वफा करना शुरू किया।
बिल्कुल।
और रिवायात में मौजूद है कि 11 मुहर्रम को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लाशे के करीब उन्होंने कहा था, कि शायर कहता है कि कूफा और शाम न हिला दूँ तो मेरा नाम नहीं।
सही।
उन्होंने कूफा और शाम की हुकूमत को हिला कर रख दिया। और उसमें जो है एक, यानी जो बुनियाद एक हुकूमत की पड़ गई थी जुल्म पर, उस जुल्म का असली चेहरा दिखा दिया। और जब करबला, तो शायद हम कह सकते हैं कि ये एक ख़ास, यानी ऐसी जगहें थी जहाँ पे हम लोगों को बताने के लिए ये मुकर्रर की गई थी कि देखो, अगर ऐसे हालात में पड़ना, इससे सख्त हालात में पड़ना, ऐसे इससे सख्त तो हो ही नहीं सकते हालात में अगर पड़ जाना, तो अपना जो है खुदा पर भरोसा न खो देना
और अपना वादा जो है उसको कभी मत भूलना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की।
हमारे साथी बता रहे हैं कि एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आपको मालूम है कि ताज़िया क्या चीज़ है? हिंदुस्तान पाकिस्तान में खास किस्म का, आप समझिए ताबूत या बहरहाल एक, यानी चीज़ बनाते हैं और उसको शबीह बनाते हैं रोज़े की, और जाके ले जाके उसको दफन करते हैं या दरिया में उसको डाल देते हैं। लेकिन ईरान में काफ़ी मुख्तलिफ है, ये कह सकते हैं थिएटर की शक्ल में होता है, एक नुमाइश की शक्ल में होता है, जो कह सकते हैं पूरे वाक़यात करबला को शुरू से लेकर आखिर तक عوام کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور اس کو ایک تھیٹر کا شکل دیا جاتا ہے۔
بالکل، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو شاید اگر واقعہ کربلا کے بارے میں اس طرح علم نہیں ہے تو وہ دیکھ کر وہ جو ہے بالکل سمجھ سکیں اور
آرٹ کی زبان میں سمجھ سکیں اس کو۔ تو چلتے ہیں، ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے اس حوالے سے، وہ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تعزیہ کے معنی سوگواری، رشتہ داروں عزیزوں کے فراق میں ان کی یاد منانا، صبر کی تلقین اور اہل عزا کی احوال پرسی کے معنی میں ہے، لیکن فارسی میں اس کے مشہور معنی ایک خاص قسم کے مذہبی ناٹک کے ہیں، جس میں اہل ذوق و فن ماہ محرم میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے اظہار عقیدت کے لیے کربلا کے واقعات کو مجسم کرتے ہیں۔ یہ تجسم تماشائیوں کے سامنے اشعار اور ڈائیلاگ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ تعزیہ کی تاریخ پردہ ابہام میں ہے کہ یہ کب وجود میں آیا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تعزیہ کی شکل اسلام سے 3000 سال قبل وجود میں آ چکی تھی اور اس زمانے میں لوگ سیاوش کا غم منانے کے لیے ناٹک کیا کرتے تھے۔ سیاوش ایران کا ایک افسانوی پہلوان ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں سیاوش کے غم میں رچے جانے والے ناٹک ہی تعزیے کی ابتدائی شکل ہیں۔ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ تعزیے کی جائے پیدائش ایران ہے۔ ظہور اسلام کے بعد جس کا تعلق براہ راست واقعات کربلا سے ہے اور اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آل و اصحاب کی شہادت کے واقعات اور مصائب سنائے جاتے ہیں۔ اگر ہم تعزیے آج کی شبی خانی سے قطع نظر عزاداری کے معنی میں لیں تو سب سے پہلے عزاداری اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کی ہے، جو عاشورہ کے عینی شاہد تھے۔ انہیں سپاہ کفر نے قید کر لیا تھا اور اسیر کر کے شہر شہر پھرایا تھا۔ دراصل عزاداری اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسیر کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ عزاداری کا باضابطہ آغاز ایرانی خاندان آل بویا کی حکومت سے ہوا ہے۔ تعزیے میں عام طور سے ناٹک سے پہلے پیش خوانی کی جاتی ہے۔ تعزیے برپا کرنے والوں کو بانی اور اس کے ڈائریکٹر کو تعزیہ گردان اور اس میں اداکاری کرنے والوں کو تعزیہ خان یا شبیہ خان کہا جاتا ہے۔ تعزیے میں شریک دیگر اداکاروں کو عملہ تعزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری فارسی اصطلاحات ہیں۔ شبیہ خان اپنے کام میں آسانی کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھتے ہیں جس پر اشعار اور ڈائیلاگ کے اشارے لکھے ہوتے ہیں۔ اس کاغذ پر مد مقابل کے کردار کے کچھ مصرے اور اپنے کردار کے مصرے لکھے جاتے ہیں۔ اس کاغذ کو فرد کہا جاتا ہے۔ اس سے تعزیے میں کردار ادا کرنے والوں کو بڑی مدد ملتی ہے۔ نئے اداکاروں یا کمسین اداکاروں کو ڈائریکٹر اسٹیج کے کنارے سے ہدایات دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تجربہ کار اداکاروں کو بھی کچھ باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تعزیے میں عورتوں کا کردار بھی مرد ادا کرتے ہیں اور انہیں اصطلاح میں زن خان کہا جاتا ہے۔ تعزیے میں عام طور سے پیش خان دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک مثبت رول ادا کرنے والے، انہیں اولیاء خان کہا جاتا ہے، اور دوسرے منفی رول ادا کرنے والے، انہیں اشقیاء خان کہا جاتا ہے۔ اولیاء کا کردار ادا کرنے والوں کا لباس سفید یا سبز ہوتا ہے، جبکہ منفی کردار ادا کرنے والوں کا لباس سرخ ہوتا ہے۔ تعزیہ خانی ایک ہنر ہے جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیوں کا شکار ہوا ہے، لیکن اس کے بنیادی عناصر آج بھی موجود ہیں۔ تعزیہ خانی کو اسلامی ایران کے قدیم ترین فنون میں شمار کیا جاتا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے تعزیہ خانی کے حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اس میں بہرحال جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مختلف رسومات مختلف جگہوں پہ دنیا پہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل مقصد تعزیے کا لفظ جو ہے تعزیت، یعنی عربی میں جو ہے وہ اس کا لفظ ہے تعزیت، یعنی تعزیت پیش کرنا، چاہے وہ تابوت بنانے کی شکل میں، شبیہ بنانے کی شکل میں ہو، یا بہرحال ایک آرٹ کی صورت میں، اس طرح کے آرٹ کی صورت میں ہو، کام ایک ہی کرتا ہے، راستے مختلف ہیں۔ مولانا ولی الحسن رضوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، چلتے ہیں ان سے کربلا کا جو ایک بہت ہی عظیم مشن تھا، یہ بہت ہی بڑی تحریک جو تھی جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اس کے حوالے سے ہم سے گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
خود خیریت سے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے.
جی خود
میں آپ کو بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ حسن. میں بھی سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب کی خدمت میں، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور مولانا صاحب، تسلی تو تعزیت بھی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آج کے دن کے سلسلے میں. مولانا صاحب، جیسا کہ حسن نے بھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ کربلا سے یہ جو وعدہ کیا گیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم جو ہیں آپ کے دین کو بچائیں گے، ہم جو ہے نانا کے دین کو بچائیں گے، وہ یہاں سے شروع ہوا. پھر جہاں قید کیا گیا خاندان اہل بیت کو، وہاں پر چلتا رہا امام سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ تھا، جو انہوں نے وہاں تقریر کی یزید کے دربار میں، وہاں چلا. اس کے بعد پھر لوٹنا خاندان رسول کا اور کربلا میں رکنا، اس کو آپ کس اہمیت سے دیکھتے ہیں؟ کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی الہ. دیکھیے، کربلا ایفائے عہد تو ہے
جی،
اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ گویا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت و بقا کے سلسلے میں خدا سے جو عہد کیا تھا
جی،
اس کو بالواسطہ طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا. اور یہ پورا منصوبہ جو کربلا کے مارکے کی صورت میں سامنے آیا، یہ پورا منصوبہ خود پروردگار عالم کی طرف سے بنا تھا، جس کو صحیفہ شہادت کے عنوان سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا تھا کہ یہ ایک امور انجام پانے ہیں. چانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت آپ کو کربلا آتے وقت بہت سے اعزا نے بھی روکا اور کہا کہ آپ کربلا نہ جائیے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، خداوند عالم مجھ کو شہید اور زینب ام کلثوم کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ ایک عہد تھا جس کو پورا کرنا تھا. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر وہ ذہن اور وہ فکریں جو مثبت راہ سے عام طور پر مطمئن نہیں ہوتی اور راہ راست پر نہیں آ پاتی، کبھی کبھی ایسے شدائد اور ایسے عالم کے دور سے دین گزرنے لگتا ہے کہ جس میں دیکھ آدمی کے اوپر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر یہ حق نہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے. لہذا حقانیت کی وضاحت کے لیے کبھی کبھی مصائب و عالم کو تحمل کرتا ہے آدمی
جی.
اپنی بات کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی مظلومیت کے ذریعے سے وہ بات لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے کہ جو عام حالات میں نہیں پہنچائی جا سکتی. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں 10 سال تک جو عمر گزاری اور جو وہاں تمام مصیبتیں برداشت کیں، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، تمام عزیز و اقارب ان کے ساتھ مصیبتیں رہیں، خود جو نئے اسلام لانے والے صحابہ تھے ان کو اذیتوں سے گزرنا پڑا، جناب عمار یاسر کے والد یاسر، ان کی والدہ جناب سمیہ، ان لوگوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا، خود جناب بلال جو مؤذن رسول ہیں ان کو جن اذیتوں سے گزرنا پڑا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ دشمن پیش آتے تھے، خود پیغمبر اسلام جب جس راستے جاتے تھے کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ پر کوڑے پھینکے جاتے تھے، آپ کو اذیتوں سے گزارا جاتا تھا. تو یہ اس سے مظلومیت ابھرتی ہے اور حقانیت واضح ہوتی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دور سے گزرے، یزید جیسا فاسق و فاجر جس نے صاف صاف طور پر کہہ دیا کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی دین ہے، یہ نہ خدا، یہ سب ایک بنی ہاشم کا ایک ڈھکوسلا ہے اور انہوں نے کھیل کھیلا ہے یہ سب. اب اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ جانتے ہوں، جو وحی پر ایمان نہ رکھتے ہوں، اب ان کے ذہن کو بدلنا آسان کام نہیں تھا.
آپ
جانتے ہیں، میں اس مرحلے میں ایک بڑی اچھی بات شہید مطہری نے لکھی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کوفے کے سلسلے میں انہوں نے لکھا، کوفہ अली ने फतह किया, फिर बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उसको फतह किया
जी।
लेकिन शाम वो इलाका था कि जो ना इमाम अली इब्न अबी तालिब फतह कर सके थे ना इमाम हसन फतह कर सके थे। हज़रत अली भी जंगे सिफिन से गुजरे लेकिन शाम को फतह नहीं कर सके।
ठीक।
इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी फौज लेकर के लश्कर के साथ गए, मदाइन तक पहुँचे, लेकिन हालात वो पेश आए माफ़ कीजिएगा कि वो शाम को फतह ना कर सके।
सही।
ये जिम्मेदारी जनाब ज़ैनब के सुपुर्द की गई थी, लिहाजा जनाब ज़ैनब ने शाम को फतह किया है। अपनी कैसे वहाँ जाके कोई जंग लड़ी नहीं, वहाँ खुतबे दिए, हकायक जो करबला में पेश आए थे उनकी वजाहत की, लोगों को बताया कि आले मोहम्मद कौन हैं, हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हुसैन किस लिए शहीद किए गए, हुसैन का हदफ व मकसद क्या था। अब इस सूरत हाल को हम ज़ियारत अरबईन, जिसका पढ़ना इस मौके के ऊपर बहुत सवाब है और कहा जाता है कि ये मोमिनीन की कुछ अलामतें बयान की गई हैं, उनमें से एक ये भी है कि वो ज़ियारत अरबईन पढ़ें और पैगंबर इस्लाम के ज़माने से लोग इसको पढ़ते चले आए, बल्कि और इससे पहले जनाब आदम ने, जनाब नूह ने, जनाब इब्राहिम ने, जनाब मूसा ने, जनाब ईसा ने, इन लोगों ने भी मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर इस ज़ियारत अरबईन को पढ़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में खराज अकीदत पेश किया, और इसको बाद में अइम्मा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा, और इस ये तमाम पूरी ज़ियारत जो है जिसका आज के दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब रखता है, और तमाम मोमिनीन को कोशिश करना चाहिए कि वक्त असर इस ज़ियारत को ज़रूर पढ़ें। और जो लोग वहाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त करबला में क्या आलम है, अरबईन की ज़ियारत के लिए लोग किस तरीके से गए हैं, ये इसीलिए है कि चूँकि एक सहाबी रसूल जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने इस सुन्नत को जारी किया है, और फिर ख़ुद ये लुटा हुआ काफिला जो करबला से कुफा और कुफा से शाम जनाब ज़ैनब और जनाब सैयद सज्जाद की क़्यादत में गया था, और उसके बाद फिर उन तमाम मुसीबतों से गुजर करके जब इनको रिहाई मिली तो इन्होंने सबसे पहले करबला आना ज़रूरी समझा, और करबला ये आए और वहाँ ज़ियारत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लिहाजा ये ज़ियारत उन बुज़ुर्गों की यादगार है। इसी के अंदर एक फ़िक्रा है जिसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उसके पूरे वाक़े के हदफ व मकसद की तरफ इशारा है, उसमें है कि ले यस्तन्क़िज़ा इबादका
जी
मिनल जहाला वहरत जलाला, यानी इन्होंने अल्लाह के बंदों को खुद पर खुदा वंदे आलम से खिताब है कि तेरे बंदों को जहालत से निकाला है और हैरत सरगर्दानी से इनको निजात अता की है। यानी ये जहालत और हैरत सरगर्दानी की कैफियत वो होती है कि जहाँ आदमी गुमराहियों में भटकता रहता है उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इस्लामी मुआशरा और पूरा इंसानी मुआशरा जिस कैफियत से गुजर रहा था वो जहालत और तीरगी का दौर था, वो हैरत और सरगर्दानी का दौर था, जहाँ कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। तो अब ऐसे में वहदानियत को समझाना, ऐसे में नबूवत और रिसालत के मकासद को लोगों तक पहुँचाना, ऐसे में इमामत के मफाहीम को उजागर करना, लोगों को बताना कि सच्चाई क्या है, लोगों को ये बताना कि ईसार क़ुरबानी किस चीज़ को कहते हैं, लोगों को ये बताना कि यानी खुदा की राह में क़ुरबानी का हौसला कैसे पैदा किया जा सकता है, कैसे अपना सब कुछ खुदा की राह में क़ुरबान किया जा सकता है, ये अमली दर्स देना। और फिर इस राह में यानी बड़ी सख्त मंजिल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक शेर है कि जिसके अंदर आपने पूरे आलम बशरियत को एक बड़ी अच्छी नसीहत की है और हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया है, फरमाते हैं कि अल मौत औला मिन रुकूबिल आर, जिल्लत के मरकब पर सवार होने से बेहतर यह है कि आदमी मर जाए।
सही।
मौत बेहतर है जिल्लत की ज़िंदगी से, इज्जत की मौत बेहतर, जिसका तर्जमा आमतौर पर किया जाता है वो यही है कि जिल्लत के घोड़े के ऊपर सवार होने से बेहतर यह है कि आदमी मर जाए। और उसके बाद फरमाते हैं वल आर औला मिन दुखुलिन नार, लेकिन यह जिल्लत और रुसवाई बेहतर है जहन्नम की आग से। जहन्नम में जब जलने की नौबत आ जाए तो उस वक्त इंसान को जिल्लत रुसवाई को भी तहमुल कर लेना था। यह जिल्लत रुसवाई उस दुनियावी जिल्लत रुसवाई की तरफ इशारा है जिससे जनाब जनब में कुलसुम और मुखदरात इसमत तहारत को जिन्होंने कभी ज़ेर आसमान کھلے سر نہیں آئیں, ان کو بے پردہ کر دیا گیا, چادریں ان کی چھین لی گئیں اور ظالموں نے ان کو تازیانے لگائے. یعنی وہ تمام منزلیں یہاں سے وہاں تک, چھوٹی سی بچی, چار برس کی بچی, اس کو اونٹ جیسی سواری کے اوپر, آپ جانتے ہیں کہ بلند سواری سواری, اور اس کے اوپر بغیر ہودج کے, بغیر کسی چیز کے اس کو بٹھالا جا رہا ہے, اور جب وہ گھوڑا, جب اونٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ گر جاتی ہے, دو تین مرتبہ ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس کو رسیوں سے جکڑ کر کے اس کے پیٹھ پر باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس حالت میں لے جایا جاتا ہے. تو تمام منزلیں, تو اب ایسے سخت مراحل سے گزرنے والے اہل حرم, اور اسی کی تاب نہ لا کر کے تو قید خانہ شام میں جناب سکینہ بنت الحسین, جو ایران میں عام طور پر رقیہ بنت الحسین کے نام سے جانی جاتی ہیں, لیکن وہاں ہندوستان میں ان کو سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. البتہ سکینہ بنت الحسین کا ایک الگ وجود بھی 7-8 سال کے سن کا موجود ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کی وہاں بیٹی موجود تھیں جو جناب فاطمہ کی شبیہ تھی, اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس گھر میں آرام ملتا ہے کہ جہاں رباب اور سکینہ ہوں, اور وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں یہ لوگ نہ ہوں. تو یہ تمام روایتیں موجود ہیں, تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب. لیکن ان قید خانہ شام میں وہ صورتحال پیش آئی اس چار برس کی بچی کے لیے کہ پھر وہ تاب نہ لا سکی اور وہیں اس شہید ہو گئی. چانچے جب ان کو رہائی ملی ہے تو وہاں سے رخصت ہوتے وقت ان لوگوں نے سکینہ سے رخصت ہوئے, اس کے بعد کربلا آئے. جب کربلا میں پہنچے ہیں تو کربلا میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے ایک دوست اوفی کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھے, اور انہوں نے وہاں پہنچ کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور زیارت پڑھی ہے, اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے جس کو لوگ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو اسی لیے پہلا زائر حسین کہتے ہیں, اور اس راہ میں بہت زیادہ ثواب ہے. کہتے ہیں کہ ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب ہے ایک زیارت امام حسین صاحب.
مولانا صاحب گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے, یہاں پر ہم چھوٹا سا مختصر سا ایک وقفہ لینا ہے. جی چلتے ہیں حسن کے پاس.
جی بہت بہت شکریہ خرم, اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہت ہی یعنی تمام انبیاء کیا شوق رکھ, یعنی روایات کے مطابق یا اہل سنت اور اہل تشیع کی روایات کے مطابق تمام انبیاء نے یا کربلا کی زیارت کی ہے یا اس کا بے حد شوق رکھتے تھے, اور یہ اس حال میں ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت نے, بظاہر امت نے امام حسین علیہ السلام اور نواسے رسول پر اتنا بڑا ظلم کیا. ناظرین چلتے ہیں ایک ویڈیو کلپ, آپ ملاحظہ فرمائیے, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے, اس کے بعد آپ کی خدمت. سورہ بقرہ 238 آیت میں ذکر ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں میں خصوصاً نماز ظہر میں, یعنی اس نماز ظہر کا بہت زیادہ خیال رکھو. ایک نماز ظہر تھی جس نے تمام نمازوں کو بچا لیا, اور وہ حسین علیہ السلام کی نماز ظہر تھی. ایسی نماز کہ جب سجدے میں جاتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو کئی صحابی شہید ہو چکے تھے, ایسے صحابی کہ خود حضرت علی علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے رسول کو, ہمارے نانا کو ایسے صحابی نہیں ملے جیسے 72 صحابی مجھے ملے. اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ اپنے دور کے امام کی حفاظت کرنا ہر شخص پر واجب ہے. یہ صرف امام کی حفاظت نہیں تھی بلکہ امام کے تمام اصولوں, اسلام اور نماز کی حفاظت تھی. اور آج اگر نماز باقی ہے تو یقیناً اس حسین, اس سجدہ حسین کی وجہ سے. ناظرین ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اربعین حسینی کے حوالے سے مولانا سید ولی الحسن رضوی صاحب سے, گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ کا جاری ہے, چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن. مولانا صاحب ایک سوال ذہن میں اٹھا اور وہ یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اس وقت لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جو کربلا میں لوگ ہیں یہ کون ہیں. ایسا مختصر سوال سے پوچھوں گا, ایسا ماحول کیوں بنا, کیا وجوہات کیا تھیں اس کے پیچھے؟
دیکھیے شام, میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شام فتح نہیں ہوا تھا
جی,
اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ شام اسلامی مملکت کا باغی ہو گیا تھا.
صحیح.
اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی باقی رہا.
صحیح.
وہاں جو حکومت بنی اس میں کوشش یہ کی گئی کہ اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو ناشنا رکھا جائے, اس حد تک ناشنا رکھا جائے کہ آپ یعنی دیکھیں کہ وہ لوگ جو مسلمان تھے ٹھیک ہے, اگر امام نہیں مانتے تھے تو کم سے کم خلیفۃ المسلمین تو امیر المومنین کو مانتے تھے اور چوتھا خلیفہ تو مانتے تھے, لیکن جب خلیفۃ المسلمین شہید ہو رہا ہے اور مسجد کوفہ میں اس کی شہادت واقع ہوتی ہے تو وہاں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے, کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی خلیفۃ المسلمین کے بارے میں اس طریقے کا سوال کیا جاتا ہے. تو وہ شام اس حد تک ناشنا تھا, وہ مدینہ منورہ میں جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اس وقت دونے میں آتا ہے ایک شخص شام کا, وہ آ کر کے امیر المومنین کو معاذ اللہ گالی بکتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے, اور اس وقت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ یہ جانتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں اور جان بوجھ کر کے وہ ایسا کہہ رہا ہے, اور جب بہت برا بھلا کہتا ہے تو امام ساکت رہتے ہیں, اس کے بعد پہ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں بھائی تم مسافر لگتے ہو, تم ناشنا لگتے ہو, تم ایسا تو نہیں ہے کہ بھوکے ہو, تم کو تشنگی ہے, اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کر دی جائے. تو وہ یہ دیکھ کر یہ حیرت پہ پڑ جاتا ہے, آئیں ہم نے تو کیا سنا تھا ان کے بارے میں اور یہ تو کیسے پیش آ رہے ہیں. تو اب وہ بالکل مزاجی اس کا بدل جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ آج سے زیادہ میں آپ کا دشمن, آپ لوگوں سے کا مجھ سے بڑا کوئی دشمن شاید نہ رہا ہو, لیکن اب آج سے مجھ سے بڑا محب نہیں ہے, اس لیے کہ میں حقیقت مجھ سے پوشیدہ تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ حق جب پوشیدہ ہوتا ہے تو آدمی نہیں سمجھتے. خود میدان صفین میں ایک بہت بڑا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں سپہ سالار تھا, وہ ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا کنارے بیٹھا تھا, تو اب امیر شام کو ادھر سے گزر ہوا, انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے تم کو تو اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے؟ میں تو اپنے لوگوں کے سامنے یہ کہتا تھا کہ تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں, یہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی آپ کی اور ابن عباس کی جو باتیں ہو رہی تھی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ علی حق پر ہیں, اور جب علی حق پر ہے تو میں ان سے میں کیسے جنگ کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد وہ امیر شام اس کو لے آئے, کہنے نہیں آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اس کے بعد پھر گئے دسر خان, بٹھایا اس کو زہر دے دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا, یہ تو بہت سے ان کا کیا, اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہ گیا تھا, اس لیے کہ یہ سوچنے لگا تھا, یہ
جی
اچھے اور برے کے بارے میں سوچنے لگا تھا. تو اب یہ مزاج جب جہاں ہو تو وہاں امام حسین علیہ السلام کے بھی جاننے والے نہیں تھے, البتہ یہ نہیں ہے کہ سب کے سب شامی وہاں امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے, یہ کوفی تھے. اکثریت جو تھی لشکر یزید میں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھی, یہ شام کا لشکر اس میں زیادہ نہیں تھا, اس میں کچھ لوگ تھے شام کے لیکن اکثریت جو تھی وہ کوفیوں کی تھی, یہ لوگ جانتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے قتل کیا, اور شام میں تو اس سے زیادہ بدتر حالت تھی. تو اب یہ جہالت اور ضلالت تو اس حد تک تھی کہ شام میں حقیقت پہنچی ہی نہیں تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب جا کر کے وہاں خطبہ دیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے, ایک شخص جو ہے وہ آ کر کے برا بھلا کہتا ہے, جب برا بھلا کہتا ہے تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اسی شام میں جب وہ بہت برا بھلا کہہ چکا تو اس کے بعد امام نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے. انہوں نے کہا اس کے اندر تم نے وہ سورہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ؟ ان کا ہاتھ پڑھی ہے. کہا اس کے اندر قربہ کون ہے؟ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں وہ قربہ عام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم نے وات ذی القربہ تم نے آیت پڑھی؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھا. اس کے اندر قربہ کون ہے؟ وہاں ہے, ہمارا حق ادا کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے انما یرید اللہ انکم العیش اہل البیت, اس کے اندر اہل البیت جو ہیں وہ ہم ہیں. اب یہ تمام سب چیزیں جب اس کے سامنے بیان کی گئیں تو اس وہ کہ ارے ہم تو غافل تھے. اور اس کے بعد پھر وہ فوراً ہی ایمان لاتا ہے اور پھر جہاد کے لیے میدان میں آ جاتا ہے اور دشمنوں کو قتل کرتا ہے. یہ تمام صورتیں تو اب ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے جب جہالت میں مبتلا ہوں تو پھر ان کو کیا پتہ ہو. اسی لیے میں نے وہ فرمایا ابھی عرض کیا کہ وہ خود زیارت اربعین میں خود امام سے منسوس ہوئی ہے لیستنقض عبادک من الجہالہ و حیرت الضلالہ. یہ اسی لیے ہے کہ یہ سب حیرت و سرگردانی میں تھے, جانتے ہی نہیں تھے. جناب زینب اور اہل حرم کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جا کے شام کو فتح کیا, اور شام کو اس طریقے سے فتح کیا کہ جناب زینب نے چونکہ وہاں اپنا سکہ جما دیا تھا اپنے خطبوں کے ذریعے سے, لوگوں نے جن اب جناب عفیف جو نابینا تھے جناب زینب کا خطبہ ہی سن کر کے بیدار ہوئے، کہنے کہ یہ تو لہجہ علی میں کون تقریر کر رہا ہے، مجھے تو علی کا خطبہ یاد آ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جناب زینب خطبہ پڑھ رہی تھی، نابینا تھے، اور پھر وہ اس سے اس طریقے سے بیدار ہوئے کہ پھر میدان میں آ گئے. انہوں نے جب معلوم ہوا کہ یہ زینب ہیں اور وہ ہیں، تو پھر انہوں نے جنگ شروع کی اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے صورت حال یہاں پہنچی کہ اب ظاہر ہے کہ نابینا تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے. تو اپنی بیٹی کو ساتھ میں تھا، بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ تم بتاؤ کدھر سے دشمن آتا ہے، تو بیٹی اشارہ کرتی تھی ادھر حملہ کیجیے، ادھر حملہ کیجیے، ادھر حملہ کیجیے، اور پھر اس کے تحت وہ حملہ کرتے تھے. اور پھر وہ شہید کیے گئے نابینا، دشمنوں کی حالت. تو اس سے دشمن کی بھی حالت کو پتہ چلتا ہے اور دوستوں کی بھی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں حقیقت کو چونکہ نہیں جانتے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت بڑا کارنامہ یہی انجام دیا کہ انہوں نے شام کو بیدار کیا ہے. اور شام کو جب بیدار کیا تو جیسا کہ جوش نے فرمایا، جوش کا بہت مشہور شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج آپ حسینیت سے ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ دنیا کو حسین اور حسینیت سے آگاہ کریں. آج بھی بہت سے لوگ چونکہ حسینیت سے ناآشنا ہیں، لہٰذا لوگ دور ہیں، حق و حقیقت سے دور ہیں. اگر دنیا کو حسینیت کا اندازہ ہو جائے، ظاہر ہے کہ جو لوگوں تک تھوڑا سا بھی پیغام پہنچ گیا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان میں اتنا بڑا انقلابی جنگ ہوئی اور اس کے اندر مہاتما گاندھی جو جنگ آزادی کے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اہنسا اور عدم تشدد، سچائی اور عدم تشدد، یہ دونوں چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ امام حسین سے لی ہیں. تو اب چونکہ ان تک بات پہنچی تھی، انہوں نے یہ بات سمجھا اور محسوس کیا. تو اب اگر ہم اور آپ حسینیت کو اور حسینی پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی پیغام کیا دیا ہے؟ بنیادی پیغام یہی دیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف اقذینی. اگر اے میرے نانا کے دین، اگر میرے قتل ہو جانے سے ہی تیری بقا ہے تو اے تلواروں آؤ، میرا سر حاضر ہے. یعنی دین اہمیت رکھتا ہے، دین خدا اہمیت رکھتا ہے، خدا کے پیغامات اہمیت رکھتے ہیں، سچائی اہمیت رکھتی ہے، انسانیت اہمیت رکھتی ہے. ایک برادری، اسلام نے جو برادری کا اور اخوت کا تصور دیا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کی عظمت کو سمجھیں، انسان انسان کی قدر کرے، انسان انسان کا دشمن نہ ہو، انسان انسان کو قتل نہ کرے. ظاہر ہے کہ انسان کی دوستی کا معیار وہاں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب حسین کا جو قربانیاں ہیں اور جو دوستی اور محبت ہے، اس کا اظہار جب ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو لوگ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سچی دوستی کس چیز کا نام ہے.
سب گفتگو جاری رکھیں گے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ. چھوٹا سا ہم نے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم چلیں گے حسن کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ حسن جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کے آئے ہیں.
بہت بہت شکریہ. جوش ملیح آبادی کا ایک بہت ہی مشہور شعر مولانا صاحب نے پڑھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ناظرین اسی حوالے سے میں بتانا آپ کو چاہ رہا تھا کہ جو مختلف یعنی جو جلوس جا رہے ہیں کربلا کی سمت جا رہے تھے، کیونکہ آج جو ہے وہاں پر بھی اربعین حسینی منائی جا رہی ہے، تو وہاں پر بہت کثیر تعداد میں لوگ، مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، معاف کیجیے گا. لیکن ایک جو بہت ہی اہم واقعہ جو اس دفعہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس جلوس میں، جو کہہ سکتے ہیں کہ کئی سو کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے یہ جلوس، اس میں خود یعنی ویٹیکن سے، جو یعنی کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کا مرکز ہے، وہاں سے ان کے کچھ نمائندے بھی آئے تھے. اور نجف سے لے کر کربلا کے راستے میں تقریباً کئی گھنٹے زائرین حسین کے ساتھ پیدل چلے ہیں. بہت کثیر تعداد میں عوام پر بھی وہاں پر آتے ہیں. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایران میں اس دفعہ کیونکہ اربعین حسینی اور رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 سفر کو، بہرحال ایام اعزہ چل رہے ہیں، تو یہاں پہ جو یعنی آرمینین اور اسیرین جو عیسائی ہیں ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا جشن نہیں منایا جائے گا، تاکہ اظہار عقیدت کیا جا سکے امام حسین علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس شعر پر اگر، جو اس سے پہلے میں نے اور مولانا صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اگر آپ نظر ڈالیں تو شاید امام حسین علیہ السلام کی فکر میں یہی رہا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر میں یہی چیز رہی ہو کہ انسان کو بیداری کے سمت لے جائیں. پورے اس تحریک امام حسین علیہ السلام کا سے ایک سفر نہیں تھا، ایک پوری تحریک جو تھی اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو بیداری کی سمت بھیج دیا جائے، باقی راستہ جب اس کو نور نظر آ جائے گا تو یقیناً خود بخود اس کی طرف اس کی جانب بڑھے گا، اور بہرحال جو ظلمتیں ہوں گی وہ نور کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی تعداد میں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ زائرین حسین کربلا کی سمت جا رہے تھے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے میں آئے، معاف کیجیے گا، اور یعنی ہر ایک جو بھی جس شکل میں تھا، چاہے وہ معذور ہو چاہے نہ ہو، بوڑھا ہو بچہ ہو، سب کربلا کی سمت جا رہے تھے۔ ایک اور خوبصورت چیز جو دیکھنے کو ملی، اور اس کی نوید حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام فرزند رسول کو دی تھی، کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کربلا زائرین کا مرکز بن جائے گا، حسین کے زائرین کا مرکز بن جائے گا۔ آج خبر جو موصول ہوئی ہے کہ 2 کروڑ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں کربلائے حسینی میں، اور وہاں پر ابھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو صبح کو کلپس آ رہی تھیں مختلف، ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں ویسے براہ راست رابطہ برقرار ہو جائے انشاءاللہ کربلا سے، لیکن بہرحال ابھی فنی مسائل کی وجہ سے اب تک نہیں ہو پایا ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سب عزاداری میں یعنی لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنی عقیدت کی اظہار کی کوشش کر رہا ہے، اور مختلف موقف جو ہیں اس کے بارے میں میں انشاءاللہ، آپ ضرور ہم لوگ کا فیس بک پیج دیکھیے گا، اس کے اوپر میں تصویریں بھی انشاءاللہ لگاؤں گا، اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تھوڑی تفصیلات بھی پیش کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ اہم ہے، اور شاید بہت ساری ایسی تصویریں ہوں جو واقعی ہم لوگوں کو نظر نہ آ رہی ہوں، اور آج کل کے میڈیا جو ہے، جیسے اس دور کے میڈیا نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور آج کل کا میڈیا بھی اس چیز کو بائیکاٹ کر رہا ہے، ہم وہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین چلتے ہیں، ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ محرم میں کیا کیا ہوتا ہے، تو ایک نمائش ہے۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم سے آپ رابطہ کیسے برقرار کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں۔ بہت بڑی تعداد میں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ پہنچ رہے ہیں، جو چیز نظر آ رہی ہے کوئی لا کے کھانا دے رہا ہے، یعنی میں ایک زائر کی زبانی ایک دو جملے بس میں کہوں گا کہ وہاں پر جب ہم پہنچے تو یہ دیکھا کہ راستے بھر کوئی ہمیں زبردستی لے جا رہا ہے کھانا کھلوانے۔ رات کو منقبوں میں، جو یعنی مختلف عمارتیں تیار کی گئی ہیں زائرین کے لیے، وہاں پر سونے کا انتظام ہے، جگہ کا آپ کو خیال رکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے منتظمین ہیں اور اس میں بڑے بڑے اچھے مالدار لوگ بھی موجود ہیں، وہ صرف زائرین حسین کی خدمت کے لیے، خدمت کرنے کے لیے ان کی وہاں پر موجود ہیں۔ کوئی پیر دبا رہا ہے تو کوئی آ کر ان کے جو پیر میں چھالے نکل آئے ہیں اس کا علاج اور مرہم پٹی کر رہا ہے۔ لیکن ایک واقعہ جو ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ ہے کربلا سے جب کوفے اور کوفے سے جب شام کی طرف یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، منظر کچھ اور تھا۔ باقی میں آپ ہی پہ چھوڑ دیتا ہوں، چلتے ہیں خرم کے پاس۔
بہت شکریہ حسن، بہت خوبصورت تصاویر اور بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی۔ مولانا صاحب، وقت ہمارے پاس محدود ہے، آپ چاہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں آیا اور میں ان کا آپ سے پوچھوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی شہید ہوئے کربلا میں، بی بی زینب علیہ السلام علیہ نے اپنے خطبوں کے ذریعے، امام سجاد علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں خطبہ دیا، ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں؟
جی ہاں، یقیناً یہ فریضہ ہے، اور آج جو آپ ابھی دکھایا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، یہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کبھی توجہ اس کی طرف کریں جی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام نے جو عاشور کے دن ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصرین ینصرونا، حل من مغیثین یغیثنا، یا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری فریاد کے اوپر لبیک کہے۔ تو یہ دراصل امام حسین علیہ السلام نے جو آواز بلند کی تھی، جانتے تھے کربلا میں تو سب ان کے قاتل موجود ہیں، ہر طرف وہ لوگ ہیں جو ان کو کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر مار رہا ہے۔ اس طریقے کی کیفیت جہاں ہو وہاں مددگار کو پکارنا کوئی مانا نہیں دیتا۔ یہ اس میں یہ تا قیام قیامت آنے والی تمام نسلوں کو امام حسین علیہ السلام کی ایک آواز ہے جو گونج رہی ہے فضا میں، اور آج بھی دعوت دے رہی ہے کہ کوئی ہے میرا مددگار۔ तो ये जो हैं आप देखेंगे जाने वाले आमतौर पर ये कहते हुए जाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, जैसे हज में जाते हैं तो कहते हैं ऐ परवरदिगार तूने बुलाया है, हम आ रहे हैं। उसी तरीके से ये लोग कहते हुए जाते हैं कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ऐ हुसैन हम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। और अलबत्ता ये जज्बा और ये कुर्बानी एक बड़े मुस्तशिक और उसने एक किताब लिखी है थर्स्टी के नाम से, के प्यास के नाम से, तो उसमें वो कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी हम प्यासे हैं। इमाम हुसैन की वो प्यास जो तीन रोज़ की थी जो करबला में थी वो तो बुझ गई, लेकिन इमाम हुसैन आज भी प्यासे हैं, इसलिए कि वो जिस मकसद और जिस हदफ और जिस निज़ाम के लिए उन्होंने जान दी है उसको, उस पे चलने वालों के लिए वो देख रहे हैं कि सही दुनिया जब तक राह रास पर नहीं आ जाती, जब तक राय हक के ऊपर नहीं चलती, गोया कि इमाम हुसैन इस्लाम प्यासे हैं और वो प्यासे रहेंगे। हमको अगर इमाम हुसैन इस्लाम को प्यासा उनकी प्यास बुझाना मकसूद है तो हम कोशिश करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो हदफ व मकसद था उसको पूरा करें, और जब तक हम वो इमाम हुसैन इस्लाम का हदफ व मकसद और उनके जो मिशन था उसको आगे नहीं बढ़ाते और उनकी बातों को अपने ज़िंदगी में अमली नहीं बनाते, उनके पैगामात को अपनी ज़िंदगी में अमली नहीं बनाते, उनके आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते, तब तक गोया कि इमाम हुसैन प्यासे हैं, हमको उनकी प्यास की कोई फिक्र नहीं है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि इमाम हुसैन की प्यास बुझाएं तो फिर हमको वही करना चाहिए जो हुसैन चाहते थे, और वो क्या है, वो खुदा के दीन की हिफाजत, और उसके लिए हम इंसानियत की हिफाजत, असल दीन क्या है, दीन इंसानियत है, इंसानियत की हिफाजत करें, हम दुनिया से जुल्म सितम का खात्मा करें, हम दुनिया में नाइंसाफ़ी से के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। अगर हमने ऐसी सूरत पैदा कर ली कि जब दुश्मन को देख रहे हैं कि वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, बेअदालती कर रहा है, आज दुनिया के अंदर सबके सामने है कि क्या कर रहे हैं, आलमी इस्तकबार का क्या आलम है, वो किस तरीके से मजलूमों का हक़ छीन रहे हैं, किस तरीके से लोग महरूमी की ज़िंदगी की बुलंद, यानी सिर्फ इस बिना पर कि वो हमारी नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो हमारी नजात से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो हम उसका हमारा ख़ानदानी कोई राबता नहीं है, तो हम उसकी कोई आवाज़ नहीं। खुद पैगंबर ने फरमाया है कि वो मुसलमान नहीं है कि जो सुबह को बेदार हो और मुसलमानों की तरफ के मसाइल की तरफ से बेपरवाह रहे, वो मुसलमान नहीं। मुसलमान होने का मतलब ये है कि हम मुसलमानों के मसाइल की से आगाह हों और उसकी फ़िक्र करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल पैगाम यही है कि हम इंसानियत और दीन की हिफाजत करें और इसको बाकी रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत मुख्तसर वक्त था हम जानते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम ही इतना है, लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया आपने जो है बड़े मुख्तसर तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है आपने जो गुफ्तगू की, और मैं जो है प्रोग्राम को हसन के हवाले करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। और नाज़रीन, बहरहाल ऐसे वाक़यात हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आते हैं जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे तारीख़ी वाक़यात हैं जिनका पढ़ना हम लोगों का यानी उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। करबला का वाक़या और यानी शुरू से लेके आखिर तक मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान का यानी मैं पूरे यानी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। आज जो जहालत हम लोगों के बीच मौजूद है, मैं एक उमूमी तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि यानी तकरीबन हर जगह पर किसी न किसी सूरत में ये चीज़ मौजूद है, उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मज़हब को पहचानें, और मज़हब को पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मज़हब की हिफाजत की है और ख़ुदा ने उनसे क़ुर्बत हासिल करने का फरमान दिया है उन लोगों को पहचाने। यकीनन हम लोगों के लिए रास्ता काफ़ी हद तक आसान और क्लियर हो जाएगा। मैं ये बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम तो अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, हम लोगों का कल का प्रोग्राम एक तो यानी मैं अभी बताता चलूँ कि कल क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अरबईन हुसैनी है तो हो सकता है कि थोड़े मौज़ों में तब्दीली आए, लेकिन इस वक्त तक जो चीज़ है वो डॉक्टर विवेक कुमार को हम लोगों ने बुलाया है और इमरजेंसी सेहत और इलाज के हवाले से उनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम नाज़रीन का जो इस वक्त हम लोगों का प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इसके अलावा बहरहाल मैं माजरत खा हूँ, हम लोगों को रابطہ बरकरार करना था टेलीफोन के ज़रिए अपने एक मौती अजीज़ माहिर से,
जी मौलाना इकबाल हैदर हैदरी साहब से हमारा रابطہ हुआ था, और उनसे माजरत करते हैं क्योंकि वक्त की महदूदियत की वजह से बात नहीं कर सके। हसन, मैं यहाँ पर अगर इजाज़त दें तो बताते चलूँ, इजाज़ हुसैन साहब ने भी हमें कमेंट दिया है, और फैसल मुर्तज़ा भी बलोच साहब ने भी हमें कमेंट दिए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें आज के दिन भी याद रखा।
بہت بہت شکریہ خرم، ہم لوگوں کا وقت اسی کے ساتھ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.